شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام على سيد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب على كل طالب مولانا مولى الثقلين بالحسنين علي بن أبي طالب. اللهم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلاة الله وسلامه. عزیزان ایمان، آیہ کریمہ میں تین تین ولایتوں کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کی ولایت کا ذکر، اس کے رسول کی ولایت کا ذکر، اور ان تمام کا ذکر کہ جو ان خصوصیتوں کے مالک ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس آیت کو آیہ ولایت کہا گیا ہے. صلوات جس طرح سے ولایت رسول ولایت خدا کے تحت ہیں، کہ جو لوگ اللہ کی ولایت کو مانتے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ رسول اللہ کی ولایت کو بھی تسلیم کریں، اور جو لوگ رسول اللہ کی ولایت کو تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ ولایت رسول بحقیقت ولایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. رسول کی ولایت رسول کی ولایت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی ولایت ہے. اسی طرح سے سلسلہ ولایت جب آگے بڑھتا ہے تو ولایت رسول کے تحت ولایت ائمہ علیہ السلام ہوتی ہے، کہ ائمہ علیہ السلام کو جو ولایت منتقل ہوتی ہے، رسول گرامی قدر سے جو ولایت منتقل ہوئی ہے غدیر میں، یہ ولایت یعنی حکومت منتقل ہوئی ہے، حاکمیت اسلامی منتقل ہوئی ہے. یہ حاکمیت اسلام کی ضرورت محسوس کی گئی کہ بغیر حاکم کے حکومت کا تصور محال ہے. حاکم کا ہونا حکومت کے لیے ضروری ہے. نبی کریم نے مدینے میں حکومت تشکیل دی تھی، نظام اسلامی قائم کیا تھا. اب اس نظام الہی کو نظام اسلامی کو قائم رکھنے کے لیے کسی نہ کسی حاکم کا انتخاب ضروری تھا، حاکم کو متعین کرنا ضروری تھا، تو اللہ نے نبی کے ذریعے سے یہ اعلان کروایا اور اللہ نے متعین کیا حاکم کو، تو یہ معلوم ہوا کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ حکومت کو بغیر حاکم کے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، یا رسول اللہ نے حاکم بنا کے بتا دیا کہ حکومت کے لیے حاکم کی ضرورت ناگزیر ہے. یہی سنت کو جو رسول اللہ نے برقرار رکھا ہے ہمارے آخری امام نے بھی برقرار رکھا، کہ اب جب امام آخر پردہ پوشی کرنے لگے تو انہوں نے بھی اسی سنت نبی کو برقرار رکھا کہ اگر حکومت کو برقرار رہنا ہے، احکام اسلامیہ کو جاری و ساری رہنا ہے اور احکام اسلامی پر عمل ہونا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کے لیے احکام اسلامی کا استمرار ایک تو ضروری ہے کہ احکام اسلامی رکنے نہ پائے، احکام اسلامی میں تمام احکام اسلامی ہیں، احکام امور مالی ہیں، احکام امور حزبیہ ہیں، امور نظامی ہیں، امور دفاعی اسلام ہے، امور حقوق اسلامی ہیں، یہ تمام امور نظام اسلامی کا جز ہے، نظام اسلامی کا حصہ ہے، تو آیا ان امور کو باقی رہنا ہے ان احکام کو یا نہیں رہنا ہے امام زمانہ کی غیبت کے دوران، تو سبھی یہی کہیں گے کہ ان تمام امور کو تعطیل نہیں کرنا ہے، ان احکام پر عمل ہونا ہے، اگر عمل ہونا ہے تو پھر ضروری ہے کہ کسی کو حاکم بنایا جائے. تو غیبت امام میں سب سے بہترین حاکم کون ہو سکتے ہیں؟ کہ جو امام کے نائب ہوں گے، جو جامع الشرائط ہوں گے، احکام اسلامی سے واقف ہوں گے، وہی لوگ واقعتاً اور حقیقتاً حکومت اسلامی کو کی باغ ڈور کو سنبھال سکیں گے. جو لوگ احکام شریعت سے واقف ہیں، جامع الشرائط جو عالم ہیں، وہی ان امور کو انجام دے سکتے ہیں. لہذا یہ مسئلہ ایک تو عقلی ہے کہ اگر احکام اسلامی کو جاری رہنا ہے تو کسی نہ کسی کو حاکم ہونا ہے، اور احکام اسلامی کو اگر اجرا ہونا ہے تو اس کے لیے حکومت کا بھی ہونا ناگزیر ہے. اگر آپ کے پاس حکومت، کیونکہ کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو حکومت کے ذریعے ہی سے ان احکام کا اجرا ممکن ہے، اگر حکومت نہ ہو تو ان احکام کا اجرا ممکن نہیں ہے، جیسے حد جاری کرنا. یہ حد کون جاری کر سکتا ہے؟ چور کی سزا کون مقرر کرے گا؟ سزائی احکام کون معین کرے گا؟ تو قصاص کون لے گا؟ دیات کون لے گا؟ یہ سارے امور ہیں. دفاعی اسلام ہے، جنگ کا حکم کون دے گا؟ تو یہ وہ احکام ہیں جس کے لیے حکومت کا ہونا ناگزیر ہے. تو احکام اسلامی کو یا تو امام زمانہ کی غیبت میں احکام ہی کو ختم کر دیا جائے، کسی حکم پر عمل ہی نہ کیا جائے، کہ جب تک امام نہیں آئیں گے کہ کوئی حکم پر عمل ہی نہیں ہوگا، یا تو یہ کہیے کہ کسی بھی حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کے غیبت کے دور میں بھی احکام اسلامی کو جاری رہنا چاہیے، تو پھر احکام کو جاری رہنے کے لیے ناگزیر ہے کہ حکومت اسلامی کا قیام عمل میں لایا جائے، تاکہ تمام احکام اسلامی رو و عمل لایا جا سکے، اور اس سنت جاریہ کو کہ جو حکومت بے حاکموں کا ہونا ہے، اسلامی حاکم کا ہونا ضروری ہے، اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا جائے، جو رسول اللہ کی سنت تھی کہ امت کو بغیر امام کے نہ چھوڑا جائے، امت کو بغیر حاکم کے نہ چھوڑا جائے. تو کیا آخری رسول کا نائب اپنے غیبت میں جانے سے پہلے کیا یہ اس کا انتظام نہیں فرمائیں گے کہ وہ اپنی قوم کو اپنی امت کو بغیر حاکم کے چھوڑ کے چلے جائیں؟ تو کسی نہ کسی کو اپنی جگہ پر ضرور متعین کریں گے۔ تو آپ نے ضرور متعین کیا، پہلے تو چار خاص نوابین کو متعین فرمایا، اس کے بعد جب غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہوا تو عمومی حکم جاری کیا کہ ان شرائط پر جو بھی اتریں گے وہ میرے نائب ہوں گے۔ صلوات پڑھیں گے، نیابت عمومی جسے کہا جاتا ہے۔ یہ تو اصلی دلیل تھی، اب نقلی دلائل جو وارد ہوئے ہیں کتب روائی میں اور خود قرآن مجید سے جو نقل کیا گیا ہے اور قرآن مجید میں جو آیتیں نقل کی گئی ہیں اس سلسلے میں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے منع کیا ہے کہ تم حاکم جائر کو یا تواغیت کی حکومت کو تسلیم کرو، تاغیت تاغوت کی حکومت کو مانو۔ حکومت کو تو آپ کو ماننا ہے، کوئی نہ کوئی حاکم کا ہونا ضروری ہے۔ تو کہا کہ جو لوگ اللہ کے مقابلے میں حکومت بنا رہے ہیں ان کی حکومت کو تسلیم مت کرو، جو اپنا قانون چلا رہے ہیں اللہ کے قانون کے مقابلے میں ان کے قانون کو تسلیم مت کرو، ان سے اجتناب کرو، ان سے دوری کرو، ان حاکموں سے اجتناب کرو جو تواغیت ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیت ہے، لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ قرآن مجید نے کھل کر اس بات کا اعلان کیا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول ضرور مبعوث فرمایا ہے کہ جس کا کام یہ ہے کہ وہ حکم دیتا ہے کہ اعبدوا اللہ، کہ وہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ تو طاغوت کی حکومت کا انکار کرو، یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر طاغوت کی حکومت کا انکار کرنا ہے تو پھر حکومت اسلامیہ کا قیام ناگزیر ہے۔ اگر آپ کو اللہ کا حکم ماننا ہے تو اس کو حاکم مانو جو اللہ کا حکم اجرا کرواتا ہے، جو اللہ کے قانون کو نافذ کرتا ہے۔ جو اللہ کا قانون نافذ نہیں کرتا اس کو اپنا حاکم مت مانو۔ تو فرمایا کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں ان کے اولیاء طاغوت ہوتے ہیں، ان کے سرپرست طاغوت ہوتے ہیں، کافروں کے سرپرست طاغوت ہوتے ہیں۔ مومن کبھی بھی طاغوت کو اپنا سرپرست نہیں مانتا، وہ طاغوت کی سرپرستی کا انکار کرتا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے، مومن کی پہچان یہ ہے، مومن اسے کہتے ہیں کہ جو طاغوت کا انکار کرتا ہے، حاکم طاغوت کو تسلیم نہیں کرتا۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں ان کے سرپرست طاغوت ہوتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا سرپرست ہے جو ایمان لے آئے ہیں۔ تو مومنوں کا سرپرست اللہ ہے، کافروں کے سرپرست طاغوت ہے۔ صلوات پڑھو۔ قرآن کے متعدد آیات ہیں، ارشاد ہو رہا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، ان اللہ یامرکم، یہ وہ دلائل ہیں کہ جو ولایت فقیہ کے لیے قرآنی ادلہ ہے، ادلہ قرآنی ہے۔ یہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ہر عصر میں، چاہے کوئی بھی عصر ہو، کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، طاغوت کی سرپرستی میں نہ جانا، اور کسی بھی دور میں طاغوت کو اپنا حاکم نہیں ماننا.
اللہ
نے تمہیں حکم دیا ہے کہ الامانات الی کہ تم امانات کو اس کے اہل کی طرف لوٹاؤ, اس کے صاحب کی طرف لوٹاؤ. تمام امانات, چاہے امانت مالی ہو, چاہے امانت دینی ہو, چاہے امانت اجتماعی ہو, چاہے وہ امانت مسئولیت حاکمیت اسلامی ہو, یہ تمام امانتیں ہیں کہ یہ ولایت بھی اللہ کی تمہارے پاس امانت ہے, ہے نا. رہبریت بھی یہ امانت ہے. انت ود الامانات الى اہلھا و اذا حکمتم بین الناس, جب تم چاہو کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. اذا حکمتم بین الناس ایتحکموا بالعدل, عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. سلوات پڑھو اللہ اکبر بالعدل, عدل و انصاف قائم کرو. تو تم معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام ضروری ہے یا نہیں, معاشرے کو انصاف کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو اگر معاشرے میں عدل کی ضرورت ہے, انصاف کی ضرورت ہے, تو ضروری ہے کہ کوئی حاکم ہو جو عدل قائم کرے, جو انصاف کرے, جو قضاوت کرے, انصاف برپا کرے. حکم نافذ کرے. اسی طرح سے آیت قرآن ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم, کہ اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور ان کی اطاعت کرو جو صاحبان امر ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اور اطیعوا الرسول کے ساتھ پھر اطیعوا کا لفظ کا اضافہ نہیں ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم, رسول کی اطاعت کرو, اور رسول کی اطاعت ہی کا حصہ ہے امام کی اطاعت. تسلسل ہے. اولو الامر کی اطاعت کرو, صاحبان امر کی اطاعت کرو, تو رسول اللہ کے بعد یہ سلسلہ ٹوٹے گا نہیں, بلکہ غدیر اسی تسلسل کا نام ہے کہ ایک لحظے کے لیے بھی سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے, بلکہ یہ سلسلہ جاری رہا ہے. امامت کا حقیقت تسلسل نبوت کا نام ہے کہ اول الامر کی اطاعت کرو. جس طرح سے رسول کی اطاعت فرض ہے, اسی طرح سے اول الامر کی اطاعت بھی رسول کی اطاعت کی طرح فرض ہے. کیونکہ رسول کی اطاعت بھی رسول کی اطاعت نہیں تھی, وہ اللہ کی اطاعت تھی. جب آپ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت سمجھ کے کر رہے تھے, تو اسی طرح سے صاحبان امر کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت سمجھ کے کریں گے. صاحبان امر کی اطاعت بھی رسول کی اطاعت کا حصہ ہے, الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر صاحبان امر کی اطاعت کا سلسلہ وہ جاری و ساری رہے گا. اب بات آتی ہے امام اثر پر, کہ جو پردہ پوشی فرماتے ہیں. تو اب جب پردہ پوشی فرماتے ہیں, تو کیا بغیر صاحب امر کے وہ چھوڑ دیں گے کہ کسی کو اپنی جگہ پر نائب اور جانشین مقرر نہیں کریں گے کہ ان کی طرف سے احکام شریعت کو نافذ کریں, کہ وہ یہ ذمہ داری کسی کے حوالے نہیں کریں گے؟ کہ ان کا فریضہ نہیں ہے، یہ انہی کا فریضہ ہے، قیامت تک کے لیے وہی امام ہیں، تو پھر وہ اپنے نائبین کو مقرر کریں گے تاکہ ان کے ذریعے سے احکام اسلامی تاثیر نہ ہو اور احکام اسلامی کا سلسلہ بند نہ ہو اور احکام اسلامی کا سلسلہ اور قضاوت اسلامی کا سلسلہ، امور اسلامی کا سلسلہ جاری و ساری رہے، تو کسی نہ کسی کو انہیں اپنی جگہ پر معین کرنا ضروری ہے کہ میرے نہ ہونے کی صورت میں تمہیں چاہیے کہ تم اپنے مسائل کو ان کی طرف رجوع کرو. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے ساتھ صاحبان امر کی اطاعت بھی ضروری ہے. سلوات پڑھو. تو یہ وہ قرآنی ادلہ ہے کہ جس کی بنیاد پر کبھی بھی کسی بھی دور میں آپ کو جب بھی حاکم کا انتخاب کرنا پڑا دو حال سے خالی نہیں ہوگا، کہ یا تو وہ اللہ کے احکام کو نافذ کرنے والا ہوگا یا اپنی طرف سے ہوائے نفس سے حکم جاری کرنے والا ہوگا. تو جو ہوائے نفس سے حکم جاری کرے اسے طاغوت کی حکومت کہتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے حکومت نافذ کرے اسے الہی حاکم کہا جاتا ہے. تو ان دونوں کا ہونا ناگزیر ہے، یعنی کسی نہ کسی حاکم کا ہونا ناگزیر ہے. تو اب آپ کو اختیار ہے کہ چاہے آپ حکومت اسلامیہ کو مانیں، اللہ کی حکومت کو مانیں، کہ شیطان کی حکومت کو مانیں. اگر آپ شیطان کی حکومت میں جائیں گے تو یہ حکومت اللہ کو پسند نہیں ہے، لہذا وہی حکومت اللہ کو پسند ہے کہ جہاں اللہ کا حکم نافذ ہو، جہاں اللہ کا حکم نافذ ہو. تو یہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ وہ امت کو حاکم کے بغیر نہیں چھوڑتے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ وہ قوم کو بغیر حاکم کے نہیں چھوڑتے. اگر ایسا ہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے ارشادات ہی پر ہم عمل کر لیں گے، ہمیں حاکم کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہاں پر بھی یہی مسئلہ پیش آئے گا کہ ہم امام زمانہ کے احکام پر عمل کر لیں گے، ہم کو کسی حاکم کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، ارشادات اپنے مقام پر رہیں گے لیکن اس کو نافذ کرنے کے لیے کسی نہ کسی کا ہونا ضروری ہے. لہذا جو لوگ سقیفائی ہیں ان کی کوئی دلیل قابل قبول نہیں ہے، بلکہ انہوں نے خود اپنے عمل سے یہ ثابت کر دکھایا کہ حاکم کا ہونا ناگزیر ہے. تو لہذا کوئی بھی عقل مند اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کے ارشادات کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کر لیں گے اور ہم کو رسول اللہ کے کا حاکم ہونا کافی ہے اور ہم انہیں کی جو ہے تقلید میں رہیں گے، ہم رسول اللہ کی تقلید میں رہیں گے، ہم علی کی تقلید میں نہیں جائیں گے. جیسا کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کی تقلید میں رہیں گے، ہم کسی مجتہد جامع شرائط کو نہیں مانیں گے. اس وقت بھی وہی مسائل ہیں جو اس وقت پیش آئے تھے، یعنی وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم رسول اللہ ہی کی بات کو مانیں گے، ہم علی کو نہیں تسلیم کریں گے. آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم امام زمانہ کی تقلید کریں گے، ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہی مسائل ہیں جو اس وقت تھے، جو اس وقت پیش آ رہے ہیں. اور فرمایا آپ نے، جبکہ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، میرے ارشادات اپنی جگہ پہ رہیں گے لیکن اس کو اجرا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کا ہونا ناگزیر ہے. اور فرمایا آپ نے، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. اب روائی حدیثیں سماعت فرمائیے جو ولایت فقیہ کے لیے کی دلیلوں اور براہین میں سے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحم خلفائی. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ارحم خلفائی، میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت ہو، میرے بعد آنے والوں پر اللہ کی رحمت ہو. پوچھا، یا رسول اللہ، ومن خلفاء، کون ہے خلفاء آپ کے؟ تو فرمایا، رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین یأتون من بعدی، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے. الذین یأتون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے اور میرے بعد آنے کے بعد یہ لوگ کیا کریں گے، وہ یعلمون الناس، لوگوں کو میرے احکام سکھائیں گے. یعنی یہ وہ میرے جانشین ہیں، یہ وہ علماء ہیں کہ جس کے لیے کہا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ علماء وارثان انبیاء ہیں اور نائبین امام ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء کی روایت کو تمام نے عامہ و خاصہ نے نقل کیا ہے، متعدد مرتبہ روایت نقل ہوئی ہے کہ علماء وارثان انبیاء ہے اور حکام علی الناس، لوگوں کے اوپر حاکم ہیں. ارشاد غور فرمایا آپ نے کہ رسول اکرم نے کیا ارشاد فرمایا، رسول اکرم کی روایتیں ہیں، رسول اکرم کے ارشادات ہیں اور روائی سلسلے کو اگر آگے بڑھایا جائے تو خود امام حسین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ان الامور یجری علی ید العلماء، کہ امور اور احکام علماء کے ہاتھ سے جاری ہوں گے، کہ یہ احکام جو جاری ہوں گے وہ علماء، یعنی جو لوگ شریعت سے واقف ہیں اور تقویٰ رکھتے ہوں گے اور ضرورت اظہار رکھتے ہوں گے، وہی لوگ در حقیقت ان احکام کو بیان کرنے کے حقدار ہیں. صلوات پر اللہ اور پھر وہ مشہور توفیق امام زمانہ جو محمد ابن عثمان کے ذریعے سے نقل کی گئی ہے، کہ جو مشہور ترین توفیق امام زمانہ کی کہ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا الى رواۃ احادیثنا، کہ جس وقت اما الحوادث الواقعہ، جس وقت واقعات پیش آئیں، یعنی اس کا مطلب صرف احکام نہیں کہ میرے بعد نئے احکام جو پیش آئیں اس کے لیے جو ہے آپ رجوع کریں علماء کرام کی طرف اور روات حدیثنا کی طرف، جو ہمارے راویان حدیث ہیں ان کی طرف رجوع کرو، یہی نہیں بلکہ وہ تمام امور اجتماعی، وہ تمام امور دفاعی کہ جو ضروری ہے، جس کے لیے حاکم کی طرف رجوع کرنے کے لیے جو روایتیں آئے ہیں کہ تم رجوع کرو حاکم کی طرف. مثال کے طور پہ قصاص کے لیے کہا گیا کہ رجوع کرو حاکم کی طرف، قصاص کون لے گا؟ حاکم لے گا، تو حاکم کی طرف رجوع کرو مسئلے کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکم کا ہونا ناگزیر ہے. فاما الحوادث الواقعہ فرجعوا الى رواۃ احادیثنا فانه حجتی علیکم وانا حجۃ اللہ علیہم، کہ وہ تم پر حجت ہوں گی اور میں ان پر حجت ہوں گا. صلوات پر اللہ علیہ وسلم. تو جو لوگ احکام اسلامی سے واقف ہیں، عادل ہیں، متقی ہیں اور ہوائے نفس کے شکار نہیں ہیں، جو لوگ احکام اسلامی کو خلوص کے ساتھ بیان کرتے ہیں، خالصۃ للہ احکام اسلامی کو بیان کرتے ہیں اور عدالت برپا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ تمام امور جو امام عصر کی غیبت میں انجام دینے چاہیے تاکہ لوگ بغیر حاکم کے نہ رہیں اور شریعت بغیر نفاذ کے نہ رہیں، کہ جب شریعت کو نافذ نہیں کیا جائے گا تو پھر شریعت کے نازل کرنے کا فائدہ ہی کیا ہوگا؟ کہ قرآن قابل عمل نہ رہے تو پھر قرآن کو بھیجنے کا فائدہ ہی کیا ہوگا؟ کہ یہ دور قرآن کا دور نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ کام کرو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کیا ہی نہیں جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو بند کر دینا چاہیے اور قرآن اس وقت قابل عمل نہیں ہے یہ کہنا چاہیے. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن ہر دور میں قابل عمل ہے اور قرآن کہہ رہا ہے عدل برپا کرو. جب قرآن کہہ رہا ہے عدل برپا کرو تو اس کا مطلب عدل برپا کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے. اور اگر کیا جانا چاہیے تو کس کے ذریعے سے کیا جانا چاہیے؟ کہ جو جانتا ہے قرآن اس کے ذریعے سے یا جو نہیں جانتا ہے اس کے ذریعے سے؟ تو احکام کو جاری ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ عدل و انصاف کا برپا ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ اب جو سب سے اہم ترین دلیل روائی جو نقل کی جاتی ہے وہ عمر ابن حنظلہ کی روایت ہے. عمر ابن حنظلہ کی جو روایت ہے یہ روایت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اس کو جو ہے شیخ صدوق نے بھی نقل کیا ہے, علوم اخبار الرضا میں نقل ہوئی ہے. یہ ہماری کتب روائی کی سب سے اہم ترین روایت ہے کہ جس میں عمر ابن حنظلہ نے روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد امام صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی بھی کسی مسئلے میں کوئی مسئلہ درپیش آ جائے اور اس کے لیے تم چاہے حق پر ہو کہ نہ حق ہو, اگر اس مسئلے کو تم جو ہے غیروں کے پاس لے جاؤ, یعنی غیر حاکم اسلامی کے پاس اگر تم اس مسئلے کو لے جاؤ جو حاکم اسلامی نہیں ہے, قاضی دینی نہیں ہے, غیر قاضی دینی کے پاس اگر تم اس مسئلے کو لے جاؤ اور وہ تمہیں حکم دے کسی بھی چیز کا, چاہے وہ تمہارے حق میں دے, فرض کریے کہ تمہارے حق میں دے, تب بھی تمہارے لیے اس کا حکم ماننا حرام ہے. تمہیں اس کا حکم ماننا حرام ہے, یعنی آپ کو حکم تو تسلیم کرنا ہے. کس کا حکم تسلیم کرنا ہے؟ اگر وہ غیر حاکم اسلامی اگر تمہیں چاہے حق ہو کہ نہ حق ہو کسی بھی بات میں وہ فیصلہ دے تو وہ فیصلہ سننا تمہارے لیے صحیح نہیں ہے. تو لہذا اب ضروری ہے کہ اب تو لوگوں نے کہا کہ یا امام ایسی صورت میں پھر ہم کیا کریں, کس کے پاس مسئلے کو لے جائیں, قاضی کون ہوگا, پھر کس کے سامنے ہم مسئلے کو لے جائیں؟ جب کسی مسئلے پہ اختلاف درپیش آ جائے, کوئی مسئلہ پیش آ جائے, کوئی عدالتی مسئلہ پیش آ جائے جہاں قضاوت کی ضرورت ناگزیر ہے, تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ تو کہاں غیر حاکم اسلامی کے پاس جائیں گے. اگر غیر حاکم اسلامی کے پاس جائیں اور وہ فیصلہ کرے آپ کے حق میں اور صحیح فیصلہ بھی کرے, دو حال سے خالی نہیں ہے, یا فیصلہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا. اگر فرض کریے صحیح فیصلہ بھی ہوگا تب بھی اس کو ماننا حرام ہے. تو کہاں کہ پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو کہا ایسی صورت میں تمہیں چاہیے کہ تم ان کی طرف رجوع کرو جو ہمارے احکام سے واقف ہوں, جو قرآن و حدیث سے واقف ہیں اور احکام شریعت سے جو واقف ہیں, جو احادیث سے شریعت سے واقف ہیں ان کی طرف رجوع کرو اور وہ جو فیصلہ دیں اسے تسلیم کرو. صلوات پڑھے گا. تو یہ عمر ابن حنظلہ کی مقبول ترین روایت ہے جو سب سے زیادہ جو ہے اس پر دلالت کرتی ہے کہ قاضی کا اور حاکم اسلامی کا عالم دین ہونا ضروری ہے, شریعت کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے اور سنت نبی کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے, ائمہ علیہ السلام کی سیرت سے واقف ہونا اس کے لیے ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے سے احکام کا اجرا ہو سکے. اچھا, لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ولایت فقیہ کا مسئلہ جو ہے وہ کسی کے نزدیک بھی اختلافی نہیں رہا ہے کہ اس کو عمر ابن حنظلہ کی اس روایت کا سہارا لینا پڑے کہ بھئی کوئی انکار کر رہا ہو تو اس کے سامنے روایت پیش کرے. تو جیسا کہ میں نے کل آپ کے سامنے کہا صاحب جواہر محمد حسن نجفی جنہوں نے سب سے بڑی شفیع کتب روائی کو نقل کیا ہے, سب سے زیادہ جنہوں نے فقہ کے اوپر کام کیا ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ مسئلہ ولایت فقیہ من الواضحات البدیہیات, یعنی یہ مسئلہ بالکل واضح ترین مسئلہ ہے, اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. کل میں نے آپ کے سامنے نقل کیا. آج ایک اور قول نقل کرتا ہوں اسی صاحب جواہر کا کہ صاحب جواہر کہتے ہیں جو کوئی مسئلہ ولایت فقیہ پر اعتراض کر رہا ہے گویا اس نے فقہ کو چکھا ہی نہیں ہے, اس نے مسائل فقہ کو گویا درک ہی نہیں کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کسی بھی عالم نے اتفاقی طور پر کسی بھی مجتہد اور مرجع نے پورے سلسلے میں ابھی تک کلینی سے لے کے جو ہے قمینی تک اس پورے سلسلے مناجع میں آیت اللہ کلینی سے لے کے ان کے بعد صدوق ان کے بعد شیخ طوسی ان کے بعد جتنے بھی سلسلے ہیں کسی نے بھی مسئلے ولایت فقیہ پر اعتراض نہیں کیا ہے اور سبھی کے نزدیک یہ مسئلہ واضح ترین مسئلہ رہا ہے. ایک بات, یعنی تمام علماء شیعہ نے تمام طبقات میں تمام ادوار میں چاہے وہ تیسری صدی ہو چوتھی صدی ہو چھٹی صدی ہو آٹھویں صدی ہو دسویں صدی ہو بارہویں صدی ہو, یہ تمام جتنی بھی صدیاں گزری ہیں اور جتنے بھی علماء گزرے ہیں کسی نے بھی مسئلہ ولایت فقیہ پر اعتراض نہیں کیا ہے اور کوئی بھی شخص مخالف ولایت فقیہ نہیں رہا ہے کہ کسی نے بھی انکار کیا ہو کہ مسئلہ ولایت فقیہ ثابت, کیونکہ یہ مسئلہ عقلی مسئلہ ہے, یہ مسئلہ جو ہے واضح ترین مسئلہ ہے, اس کا انکار کیا ہی نہیں کر سکتا ہے اور اس کے لیے متعدد روایات موجود ہیں, اس کا انکار کسی کے بس کی بات نہیں ہے اور نہ کسی نے کیا ہے. تو پھر اختلافی مسئلہ کیا رہا ہے؟ اختلافی مسئلہ جو رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ اصل ولایت فقیہ تو سب کے نزدیک ثابت ہے, ضد ولایت فقیہ تو کوئی بھی نہیں ہے. اسی لیے کھل کے یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ مراد آباد ضد ولایت فقیہ, کہ جو بھی ولایت فقیہ کا مخالف ہے اس پر لعنت ہے, اس لیے کہ کوئی بھی عالم اس کی زد میں نہیں آ سکتا ہے, اس لیے کہ کسی بھی عالم نے اصل ولایت فقیہ پر اعتراض ہی نہیں کیا ہے. اگر کوئی ایک بھی عالم اور ایک بھی مرجع ولایت فقیہ کو تسلیم نہ کرتا تو پھر آپ یہ نعرہ نہیں لگا سکتے تھے کہ مرد آباد مر بر ضد ولایت فقیہ, کہ مرد آباد ولایت فقیہ کا منکر, یہ آپ نعرہ لگا ہی نہیں سکتے تھے. اس میں کیوں؟ اس لیے کہ اس میں چند علماء بھی آ جاتے, کیونکہ کوئی ایک عالم شیعی بھی اس میں شامل نہیں ہو سکتا ہے اور نہیں ہے, اس لیے یہ ہم نعرہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سبھی لوگ تسلیم کرتے ہیں ولایت فقیہ کو. اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف ہے اختیارات ولایت فقیہ پر. اب یہاں علماء میں دو شاخیں بنتی ہیں, کچھ لوگ وہ ہیں جو ولایت فقیہ کو تسلیم تو دونوں کرتے ہیں لیکن کچھ کہتے ہیں کہ ولایت فقیہ کی حدود اور اختیارات جو ہیں وہ محدود ہیں, ولی فقیہ کے اختیارات جو ہیں وہ محدود ہیں. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں, ولی فقیہ کے اختیارات محدود نہیں ہیں, وہ تمام اختیارات جو امام کو حاصل ہیں ان کے نائب کو بھی حاصل ہونا چاہیے, اور اگر وہ حاصل نہیں ہوں گے تو پھر کئی مسائل جو ہیں احکام اسلامی کے وہ اجرا ہونے سے رک جائیں گے, جس کی وجہ سے حرج مرج پیدا ہوگا اور اسلامی احکام کی تعطیل لازمی آئے گی، لازم آئے گی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور دلیلیں قائم کی کہ اختیارات ولی فقیہ پر. چنانچہ امام خمینی ان شخصیتوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے ان مراجع میں سے ہیں جنہوں نے درس خارج میں کہا کہ نجف اشرف کے درس خارج میں ان تمام دلیلوں کے ذریعے سے یہ ثابت کیا کہ ولایت فقیہ کے اختیارات پر جو بحث کی تو کہا کہ ولایت مطلق فقیہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی تمام وہ اختیارات جو امام کو حاصل ہے وہ سارے منتقل ہوتے ہیں فقیہ کی طرف. اب اس میں دو چیزیں ہیں، کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ تمام اختیارات کا مطلب دو اختیارات، ایک تو ولایت تکوینی ہے، ایک ولایت تشریحی ہے. یہ بات ذہن میں رہے، کوئی بھی فقیہ، خود امام خمینی بھی نہیں کہتے کہ ولایت تکوینی بھی منتقل ہوتی ہے، یہ نہیں دعویٰ کرتے. اس بات کا خیال رہے کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ولایت مطلق فقیہ یا ولایت محدود، دو ولایت کے قائل ہیں، کچھ لوگ ولایت محدود کے قائل ہیں، کچھ لوگ ولایت مطلقہ کے قائل ہیں. تو جو لوگ ولایت مطلقہ کے قائل ہیں وہ لوگ بھی یہ نہیں کہتے کہ ولایت تکوینی منتقل ہوتی ہے. ولایت تکوینی اور ولایت تشریحی دو ہیں. امام زمانہ کے پاس ولایت تکوینیہ بھی ہیں، ولایت تشریحی بھی ہیں، یعنی کائنات پر اختیار و تصرف کا حق بھی ہے اور احکام شریعہ کے نافذ کرنے کا بھی اختیار ہے. تو دو بودھ ہے. تو ولایت تکوینیہ تو امام کے پاس رہے گی، ولایت تشریعیہ یعنی احکام اسلامی کے اجرا کرنے کی جو امام کی اختیارات ہیں وہ امام پورے کے پورے دینا ضروری ہے تاکہ تمام کے تمام احکام اجرا ہوں. اگر امام روک لیتے ہیں کچھ اختیارات کو، فقیہ کو نہیں دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ احکام بھی روک لیتے ہیں، ان احکام کو عمل نہیں کیا جائے گا جب تک میں عام نہ رہوں. اور جو حاکم سے مخصوص ہیں، اسی لیے امام خمینی کہتے ہیں کہ اگر تمام احکام کا اجرا اگر ہونا ضروری ہے غیبت امام میں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ احکام تو وہ ہیں جو حاکم سے مخصوص ہے کہ وہ یرجو الی الحاکم کہا گیا ہے. تو لہذا امام خمینی نے حکومت اسلامی کے قیام کے لیے کوشش کی اور کہا کہ جب تک حکومت اسلامی قائم نہیں ہوگی وہ احکام جو حکومت اسلامی کے سے مخصوص ہیں اور حاکم اسلامی سے مخصوص ہے وہ اجرا نہ ہو سکیں گے، لہذا اس کے لیے کہا کہ حکومت اسلامی ناگزیر ہے. تو انہوں نے حکومت اسلامیہ کی بات چھڑی. کیوں حکومت اسلامی کی ضرورت پڑ گئی عالم کو؟ عالم کو حکومت کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا عالم کو اس لیے حکومت کی ضرورت ہے کہ اگر حکومت نہیں قائم ہوگی تو شریعت کے احکام جو ہے وہ زمین پہ رہ جائیں گے، قابل اجرا نہ ہو سکیں گے. جیسے یہاں پر آپ کئی احکام پر عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، امام زمانہ کی غیبت میں بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، امام زمانہ کی غیبت میں بھی آپ روزہ رہتے ہیں، امام زمانہ کی غیبت میں بھی آپ لوگ حج کر رہے ہیں، امام زمانہ کی غیبت میں بھی آپ لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں، امام زمانہ کی غیبت میں بھی آپ قنوت دے رہے ہیں، امام زمانہ کی غیبت میں بھی آپ جو ہے جہاد دفاعی کر رہے ہیں، کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں نہیں کر رہے ہیں. قصاص لینے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ حکومت ہونا چاہیے تبھی ہم قصاص لے سکتے ہیں. دیت کا مسئلے میں بھی یہی ہے، حقوق نظامی یہی ہے، حقوق دفاعی یہی ہے. تو کئی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے جو ہے حاکم کا ہونا شرط ہے. تو اب مراجع کرام کہتے ہیں کہ ولی فقیہ کے پاس محدود اختیارات ہیں. وہ اختیارات کیا ہیں؟ وہ اختیارات یعنی مجتہد جامع الشرائط کے پاس یہ اختیارات حاصل ہیں کہ جو مجانین ہیں، جو دیوانے ہیں، ان کے اموال مجانین یا یتیموں کے اموال کی رکھوالی، امور حزبیات جسے کہتے ہیں، امور مالی، یہ تمام چیزوں کی ذمہ داری جو ہے یتیموں کے مال کی ذمہ داری، یا وہ عورتیں جن کے شوہر مفقود ہو گئے ہیں ان کے طلاق کی ذمہ داری بھی حاکم شرع کو پہنچتی ہے. تو حاکم شرع کو جو اختیارات ہے ان خواتین کے طلاق کی جن کے شوہر مفقود ہو گئے ہیں، انہیں اور وہ جو لوگ یتیم ہیں ان کے اموال کی سرپرستی، مجانین ہیں ان کے اموال کی سرپرستی، جو لوگ لاوارث ہیں ان کے اموال کی سرپرستی، یہ اختیارات ہے اس کے ولی فقیہ کے، یہ محدود کے جو لوگ حائل ہیں، کہ اتنی کے جو ہے حاکم جامع الشرائط انہی احکام کا جو ہے وہ اقدار ہوتا ہے، اتنی ہی اختیارات رکھتا ہے، اختیارات ولی فقیہ بس اتنے ہی ہیں۔ امام خمینی کہتے ہیں کہ نہیں، اختیارات ولی فقیہ، اور امام خمینی اکیلے نہیں ہے، خود آیت اللہ بروجردی بھی اسی کے حائل ہیں، آیت اللہ بروجردی بھی اسی کے حائل ہیں کہ تمام تمام اختیارات حکم احکام شریعہ کے جو حقوق نظامی ہیں، حقوق دفاعی ہیں، وہ تمام کے تمام منتقل ہوتے ہیں سوائے ایک آدھ حکم کے۔ مثال کے طور پہ جہاد ابتدائی کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ولی فقیہ کو حاصل نہیں ہے ابتدائی جہاد کا حکم دینا، بعض تو کہتے ہیں نہیں یہ بھی ناگزیر ہو جائے تو وہ بھی دے سکتا ہے حالات کے پیش نظر۔ تو طے کیا پایا کہ اصل ولایت فقیہ کے سارے مراجع متفق ہیں، تمام علماء تسلیم کرتے ہیں، اختلاف کہاں ہے؟ حدود و اختیارات میں۔ حدود و اختیارات میں کچھ لوگ کہتے ہیں حدود و اختیارات محدود ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں نہیں حدود و اختیارات محدود نہیں ہیں بلکہ تمام اختیارات منتقل ہوتے ہیں۔ ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ ان کی دلیلیں یہ ہیں کہ اگر اختیارات پورے منتقل نہ ہو تو تمام احکام اجرا نہیں ہو سکیں گے، لہذا اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر تمام احکام اجرا ہونا ہے تو اس کے لیے حکومت کا قیام کرنا ضروری ہے، لہذا انہوں نے حکومت کے قیام کی کوشش کی تاکہ حکومت اسلامی کا قیام عمل میں آئے، تاکہ وہ احکام اسلامی کے جو زمین پر پڑے ہوئے تھے جو اجرا نہیں ہو رہے تھے وہ بھی اجرا ہو سکیں۔ تلوار ایک اور سنوا چاہوں گا، اور سب مل کے سب بلند ترین سلام، معلوم یہ ہوا جزاک گرامی کہ شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے، احکام اسلامیہ کو ماننا ضروری ہے، احکام اسلامیہ پر جب تک نہیں چلیں گے گویا حیات حیات اسلامی نہیں ہوگی، معاشرہ معاشرہ اسلامی نہیں ہوگا، سماج اسلامی سماج نہیں ہوگا، اگر اسلامی قانون کسی معاشرے پر حاکم نہیں ہوگا تو وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں کہلا سکتا، مسلمانوں کا معاشرہ نہیں کہلا سکتا، مسلمانوں کا معاشرہ وہ معاشرہ ہوگا جس میں اسلامی احکام نافذ ہوں گے، اسلامی شریعت نافذ ہوگی، اسلامی قوانین نافذ ہوں گے، تبھی وہ معاشرہ اسلامی ہوگا، جس میں قضاوت بھی جو ہوگی وہ اسلامی طرز کے مطابق ہوگی، اسلام کے قانون کے مطابق ہوگی۔ اگر کوئی گروہ مسلمین مسلمان ہیں لیکن وہ آپس کے مسائل کو غیر مسلمین سے رجوع کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، اگر مسلمان ہوتے تو قرآن کی طرف رجوع کرتے، حدیث کی طرف رجوع کرتے، صاحبان روایت کی طرف رجوع کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن و حدیث کی طرف اپنے مسئلے کو رجوع نہیں کرتے وہ لوگ قرآن و حدیث کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے اور خدا کے قانون کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو معلوم تو قرآن صرف تلاوت کے لیے ہے یا قرآن حکومت کرتا ہے؟ قرآن سے حکم لینا ہے، قرآن سے صرف قسم کھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ قرآن سے حکم لینا ہے۔ اگر جھگڑا کریں تو حل قرآن کرے گا، کوئی اور نہیں کرے گا، قرآن کو حاکم مانا جائے گا، قرآن کو حاکم مانا جائے گا اور قرآن کی بات کو سنا جائے گا۔ تو کسی بھی امام نے قرآن کی حاکمیت کا انکار نہیں کیا، سبھی نے جس کسی سے بھی کہا گیا کہ مولا آپ یہ حکم کیسے دیتے ہیں، کہا قرآن کے مطابق دیتے ہیں، آپ نے یہ مسئلے کا حل کیسے بیان کیا، کہا قرآن کی اس آیت کے مطابق، قرآن کی اس آیت کے مطابق۔ اور جو لوگ اپنے سے قرآن کی آیتیں سن کے چاہ رہے تھے کہ جو ہے وہ عمل کریں، اس کا حشر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا۔ ایک شخص کسی نانوائی کی دکان سے دو روٹیاں اٹھایا، کسی جو ہے میوے کی دکان سے دو انار اٹھائے، چار ہو گئے، چار چوریاں کر لیں، اور جو ہے وہ جانے کے بعد ایک ایک فقیر کو ایک روٹی دے دی، کسی کو ایک انار دے دیا، کہا یہ کام کیوں کیا تم نے، تو کہا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ تم ایک برائی کرو گے تو اس کو اس کا ایک ہی اس کا اس کی سزا ملے گی, ایک برائی کی سزا ایک ہے, لیکن اگر ایک نیکی کیا تم نے تو اس کو دس برابر ہم دس گنا تمہیں اضافہ کر کے دیں گے. ایک نیکی کا اجر کتنا ہے؟ دس ہے, اور ایک برائی کا ایک ہی ہے. اس نے کہا ہم نے چار برائیاں کی تو چار برائی کی چار سزا, اور چار نیکیاں کی تو چار کے چالیس ہو گئے, چالیس میں سے چار نکالے جائیں تب بھی چھتیس بچے, تو گویا جو ہے پھر بھی جو ہے ثواب ہم نے حاصل زیادہ کر لیا. جب یہ مسئلہ امام کے پاس لے جایا گیا تو امام نے اس کا جواب بھی قرآن ہی سے دیا, انہوں نے بھی قرآن سے استدلال کیا تھا. تو امام نے کہا کہ تم نے قرآن کی اس آیت کو نہیں پڑھا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ اللہ اعمال کو قبول کرتا ہے مگر چوروں سے نہیں بلکہ متقین سے. اسی لیے بس بات کو میں تمام کروں, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین, لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو, جن ہاتھوں سے ظالم کی حمایت کی ہے ان ہاتھوں سے شبیر کا معصم نہ کرو. ظالموں کے لیے نہیں ہے یہ, یہ مظلوم کا معصم ہے, اس کا اس کو کرنے کا حق انہیں کو پہنچتا ہے جو خود بھی مظلوم ہو, ظالموں کو حق نہیں پہنچتا. حسین مظلوموں کے امام ہیں, جن لوگوں پہ ظلم ہوا ہے, جو لوگ مظلوم ہیں, وہ لوگ جو لوگ بے کس ہیں, جن لوگوں پر ظلم ہوا ہے, جن کے اوپر تشدد ہوا ہے, جو نشانہ بنے ہیں ظلم کا, ان کے امام ہیں. ظالموں کے امام نہیں ہے حسین, جو دو لوگوں کے غرانے والے ہیں, جو تشدد کرنے والے ہیں, جو ناحق مظلوموں کا مال غصب کرنے والے ہیں, جو بیواؤں یتیموں نہتے لوگوں کو ستانے والے ہیں, جو ظلم کرنے والے ہیں, ان کے امام نہیں ہیں, ان کے امام نہیں ہیں. تو کربلا در حقیقت فرقان ہے, حق و باطل کے درمیان میں تمیز پیدا کرنے والی یہ صلاحیت کا نام ہے. قد تبین الرشد من الغی, کربلا میں آ کے گمراہی اور ہدایت دونوں الگ ہو جاتے ہیں, وہاں آ کے حق حق اور ناحق ناحق ہو جاتا ہے, وہاں آنے کے بعد حق و باطل الگ الگ ہو جاتے ہیں. کہ ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم حق پرست لوگ ہیں, ہم ماتم کرنے والے لوگ ہیں, ہم رونے والے لوگ ہیں, یعنی ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے, ہم ناحق کسی مظلوم اور کسی یتیمہ پہ تماچے نہیں مارنے والے لوگ ہیں. ہم لوگ یتیموں پہ ترس کھاتے ہیں, یتیموں کو تماچے نہیں لگاتے, ہم یتیموں کا مال نہیں چھین لیتے, ہم یتیموں کے کانوں سے گوشتوارے نہیں چھین لیتے, ہم کسی نہتے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے, کسی نہتے اور کسی بے گناہ کو ہم گالی نہیں دیتے, کسی کی طرف ہم تیز نگاہوں سے بھی نہیں دیکھتے, ہم کسی پر ظلم و تشدد نہیں کرتے, بلکہ ہم ساتھ دیتے ہیں ان غریبوں کا, ان یتیموں کا, ان مسافروں کا, ان تشنہ لبوں کا, ان بے بسوں کا, ان بے سہارا لوگوں کا, ان لوگوں کا جن کا کوئی وارث نہیں ہے, ان کا کہ جن پر سب ظلم کر رہے ہیں, کوئی ان کا حوصلہ حال نہیں ہے. امام حسین نے ان کا ساتھ دیا ہے اور ان پر رحم کھایا ہے جن پہ کوئی رحم کھانے والا نہ تھا. امام نے انہیں سیراب کیا ہے جو صحرا میں تشنہ لب گھوم رہے تھے, قافلے دھوپ میں جس وقت پہ چکراتے تھے, ہائے کیا دل تھا انہیں شام میں لے آتے تھے, داد احسان کی ملتی تو شرماتے تھے, کشن تیز کے دشمن پر تڑپ جاتے تھے, دشتے بے جام میں کوثر کی زبانی کے حسین, کشتے انسان پہ برستا ہوا پانی کے حسین, مظلوموں اور بے قسموں کے طرف دار تھے. حسین نے دشمنوں کو پانی پلایا ہے, حسین نے دشمنوں کو سیراب کیا ہے, بلکہ انسانوں کو نہیں بلکہ
دل اتنا نرم تھا, حسین اتنے نرم دل تھے کہ حسین نے دشمن کے جانوروں پہ بھی ترس پایا. حسین کو کسی کی پیاس برداشت نہ تھی, کوئی جانور بھی اگر تشنا تب نظر آتا اور اپنی زبانوں کو حکم تو حسین رحم آ جاتے کہ اے جانوروں کو میرے پانی پلا دو, چاہے بچے پیاسے رہ جائے. امام حسین نے کہا مشکلوں کو کھول دو, ارے صحرا میں کب پانی ملے, کہاں نہیں میں ان کی پیاس کو نہیں برداشت کر سکتا. وہ حسین کہ جو جانوروں کی پیاس کو نہ برداشت کر سکے, ربلا کے میدان میں جب حسین نے یہ دیکھا کہ حسین کے مظلوم بچے اور حسین کے بھانجے اور بھتیجے خان کے بچے تشنہ دم ہے, تو کیا یہ نہیں کہا ہوگا کہ عباس پہلے ان کے لیے سبیلے عام کرو, ان کی تشنگی پہ برداشت نہیں کر سکتا. کہ امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے ان بچوں کی پیاس کو برداشت کیا ہوگا. یہی نہیں کہ پیاسے اور سوکھے ہوئے سب حسین نے دیکھے, بلکہ حسین نے اپنے گود کے پاؤں کی چھلے ہوئے سینے دیکھے, کٹی ہوئی گردن کو دیکھا, آپ تڑپتے ہوئے لاشوں کو دیکھا, مچمچاتے ان جانوروں کو دیکھا, ان لاشوں کو دیکھا جن کے اطراف میں بیویاں جمع ہو کے فریادی کر رہی تھی. ہائے حسین نے کس طرح سے کڑی جواب تلاش کر اٹھایا ہوگا, حسین نے کس طرح سے ششمارے کا لاچا اٹھایا ہوگا جو امام حسین کے ہاتھوں پہ جو بچہ خوب کے دم توڑ دیتا ہے. اتنے قریب سے حسین نے لاچے کو دیکھا, سینے سے لگایا مقتل سے خیمہ کی طرف, بدنصیبو ایک لاشا حسین نے کربلا میں دفن کیا تھا, ایک لاشا زینب نے زندہ اسلام نے دفن کیا. وا محمد وا علی. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.